لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله.
مومنین اور مومنات، ماہ رمضان المبارک کی نویں شب ہے اور یہ دن اور رات اتنا تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ جس کا ہم نے تصور نہیں کیا تھا. یقیناً زمانہ آخر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دن گھنٹوں کی طرح سے، ہفتے دنوں کی طرح سے، مہینے ہفتوں کی طرح سے اور سال مہینوں کی طرح سے گزرا کریں گے. لیکن اذان محترم، جہاں یہ ماہ مبارک کی بابرکت ساعتیں اور راتیں گزر رہی ہیں، یقیناً پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر اپنے روزے کی توفیق بھی عطا کر رکھی ہے اور اپنی متبرک کتاب کی تلاوت کی بھی توفیق عطا کی ہے. اسی کے ذمے ایک فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ یقیناً اس وقت مومنین اور مومنات قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر رہے ہوں گے. وہ مہینہ کہ جس مہینے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کا ثواب کل قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. ہر چیز کی ایک بہار ہے اور بہار رمضان تلاوت قرآن یا قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے. اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن کریم کی، یوں تو انسان ہمیشہ ہی جتنا ہو سکے تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے، اپنی زندگی میں شامل رکھے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے تاکید فرمائی اور ان کے حبیب نے بھی. لہٰذا جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں فقہی اعتبار سے کہ انسان حالت وضو میں ہو، اور بغیر حالت وضو کے قرآن کریم کی آیتوں کو چھونا جائز نہیں ہے. البتہ حاشیے پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، قرآن کریم کا جو کور ہے اس پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ تلاوت کرنے کے اعتبار سے باوضو ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اگر تلاوت کرنی ہے تو باوضو ہونا پڑے گا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیتوں کو چھونا چاہ رہا ہے، انہیں مس کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ضروری ہوگا کہ انسان حالت وضو میں ہو۔ اور کیا ہی معراج ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وضو کے ساتھ ہی کرے، یہ بہت بہتر بات ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجئے، باوضو رہ کر اگر آیتوں پر ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ اب باوضو ہوں، طہارت کے ساتھ ہوں، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو ایک سوال اور عموماً کیا بھی گیا اور سوال ہوتا بھی ہے کہ کیا ہم ایک قرآن کریم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ متعدد نیتوں سے کر سکتے ہیں، کہ مثلاً اپنے مرحومین کی ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں، امام زمان علیہ السلام کو عدیہ کرنے کے لیے کر رہے ہوں، خود اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوں، اور جنہوں نے التماس کی ہو کہ ہمیں شامل کر لیجیے اس کے ثواب کے اندر، ان سب کے لیے، یعنی بہت ساری نیتوں کو شامل کر سکتے ہیں ایک قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں بالکل، ایک تلاوت قرآن کے اندر آپ متعدد نیتیں، ملٹیپل نیتیں اور انٹینشنز آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے عزیزان محترم کہ اپنے وقت کے امام کو بقیت اللہ العظم ارواحنا فدا فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، مولا و آقا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنی ہر زندگی کے بڑے ایونٹ کے اندر انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عیدیں ہیں، بڑی عیدیں، ہر عید کے موقع پر اللہ نے اور اہل بیت اطہار نے جو سکھایا ہمیں، معصومین علیہ السلام سے ہم تک یہ پہنچا کہ ایک دعا کی تلاوت ضرور آئی ہے، اور وہ ہے دعائے ندبہ، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا عید غدیر ہو اور عید جمعہ ہو، دعائے ندبہ کی تلاوت ان آیات کے اندر ضرور ہے، یعنی کہ اپنے خوشی کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کو ہرگز نہ بھولیں۔ لہذا جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ایک نیت امام زمانہ علیہ السلام کی ایصال کے ثواب کے لیے بھی اس میں رکھیں، اور امام کا حصہ بھی اس میں شامل رکھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہم امام کو دیں کچھ، یعنی امام معصوم اور ہم امام علیہ السلام کو کچھ ہدیہ کریں؟ تو اس کے اندر جواب یہ ہے کہ خود آئمہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ جب توسل کرنا چاہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کرو، اور ہم اہل بیت سے توسل کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مراجع کرام نجف اشرف میں ان کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا، اور جو آج ہیں ان کا طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کر کے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ارسال کرتے ہیں، اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ اب اس بات کو اگر میں سمجھانا چاہوں تو بہت آسانی کے ساتھ ایک قانون کے ذریعے سے، فزکس کے ایک لاء کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ انسان یقیناً وہ کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے تو یہ جملہ چھوٹا ہے اہل بیت کے لیے کہنا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو سب کو سب کچھ بانٹتے ہیں حکم خدا سے، اذن پروردگار عالم سے، تو ان کے پاس سب کچھ ہے بھی، اور یہ حکم خدا سے لوگوں تک اللہ کا رزق پہنچاتے بھی ہیں۔ ارادت الرب فی مقادیر امور ہی تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، کہ اللہ کا رزق اے اہل بیت پہلے آپ کے گھر پر نازل ہوتا ہے اور پھر اس در سے ساری کائنات کے اندر بڑھتا ہے، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے اور اس کا ایک انتظام ہے۔ لیکن عزیزان محترم جس کے پاس سب کچھ ہو وہ لینے کی حیثیت نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ایک لا، ایک کنٹینر ہے، اس کنٹینر کے اندر پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے، فل ہے وہ کنٹینر، اس گیلن کے اندر آپ مزید پانی نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس کے اندر پانی ڈالیں تو پھر ہوتا کیا ہے، اس گیلن سے پانی باہر چھلکنے لگتا ہے، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ ایک واٹر ٹینک ہے کہ جس کے اندر آپ نے پانی اوپر تک بھرا ہوا ہے، ٹل دا نیک آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر آپ مزید اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ جتنا آپ اوپر سے ڈالتے ہیں، جتنا لیٹر اس میں ڈالیں گے اتنا ہی لیٹر وہ باہر پھینک دے گا یا باہر گرا دے گا، باہر چھلک جائے گا اس سے۔ لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے، فزکس کے لاء نے بتایا کہ جو واٹر مالیکیولز ہیں نا اس کنٹینر کے اندر، پانی کے وہ قطرے کے جو پہلے سے اس جار کے اندر، اس کنٹینر کے اندر، اس ٹینک کے اندر موجود ہیں، جب آپ نئے مالیکیولز ڈالتے ہیں، جب آپ نئے ڈراپلیٹس ڈالتے ہیں پانی کے، तो होता क्या है, नए ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं या जो पहले से अंदर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो नए आ रहे होते हैं उनको जगह मिल जाती है। जो नए ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, जो नया पानी आप डाल रहे हैं, उसे अंदर कंटेनर में जगह मिल जाती है और जो कंटेनर में पहले से मौजूद होता है वो बाहर छलक कर गिरने लगता है। इसके माना ये हुए कि अगर हम अहले बैत अथार की जानिब कोई हदिया ईसाल करते हैं, चाहे दुरूद की तस्बीह का हदिया हो, चाहे सूरह फातिहा का हदिया हो, चाहे कुरान करीम की तलावत का हदिया हो, हमारी जानिब से जाने वाला हदिया वो रख लेते हैं जो और जो उनके पास होता है वो हमें अता कर देते हैं। और क्या ही शान होगी उस शय की कि जो बारगाह इमाम मासूम अलैहिस्सलाम से हमें मिल जाए। लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखें कि अहले बैत अथार मोहताज नहीं है, ये फिर उनकी करीमी है कि हम जैसे बेनवाओं की जानिब से उनकी तरफ भेजा जाने वाला हदिया वो कबूल कर लेते हैं। एक मिसाल है ना कि एक बादशाह के पास एक शख्स गया, एक गाँव में रहने वाला था, और ये वो शख्स है कि ये वो दौर है कि जिस दौर के अंदर पानी की बड़ी कीमत थी और पानी की बड़ी वैल्यू थी, इतना कि अगर किसी के पास पानी हो तो ये कहा जाता है कि उस वो बड़ा मालदार शख्स है। अब उसने अपने पास से थोड़ा सा पानी एक गैलन के अंदर जमा किया और ले जाने के बाद बादशाह की खिदमत में पेश किया। मट्टी वाला पानी है, मटियाला पानी है, साफ प्योर पानी भी नहीं है, लेकिन बादशाह के पास गया। अब जैसे ही बादशाह ने देखा कि वो एक पानी का गैलन उसके लिए लेकर आया तोहफे के तौर पर लेकर आया है, तो बादशाह ने देखा, मुस्कुराया। लेकिन बादशाह इतना करीम था, इतना रहम दिल था, इतना सालिमुल फितरत और इतने आला किरदार का मालिक था कि उसने उससे पानी को अपने पास कबूल कर लिया, रख लिया और कहा कि बहुत तेरा शुक्रिया। पानी को देखा, मट्टी वाला पानी है, देख लिया, मुस्कुराया और उसके बाद कहा कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, और अपने वजीरों से कहा कि इसके खिदमत में जो तोहफे तहाइफ है उन्हें पेश किया जाए और इसे इसके घर तक, इसके गांव जहां से आया है वहां तक छोड़कर आया जाए। जब ये हुक्म बता दिया गया पहुंचा दिया गया तो अपने वजरा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, देखो इसे ज़मीनी रास्ते से ना ले जाना, जो हमारी नदियां और जो हमारी नहरें हैं जो हमारी मिल्कियत में, उन पर से कश्ती पर बिठाकर उन नदियों और उन दरियाओं और उन नहरों के पास से लेकर जाना। लिहाजा उसे कश्ती पर बिठाया गया और ले जाया गया दरिया के रास्ते से। उसने पूछा कि ये सब क्या है, कहा ये उस बादशाह की मिल्कियत का एक हिस्सा है कि जिसे तूने वो पानी पेश किया। तो उसके दिल में क्या आया कि बादशाह इतना बड़ा होने के बावजूद भी मेरे एक छोटे से हदिये को उसने छोटा ना दिखाया, उसको हकीर ना समझा, उसे कबूल कर लिया। ये बात अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की इस एतबार से है कि हमारे पास से नहीं मालूम कैसी तिलावत है, नहीं मालूम कैसी करात है, नहीं मालूम कैसा अंदाज है, नहीं मालूम कैसी तवज्जो है, जो हमारी बारगाह से चला जाता है वो कबूल कर लेते हैं, हमारा दिया हुआ वो रख लेते हैं और अपनी बारगाह से अपनी बिसात के मुताबिक जो जिस शान के वो हामिल हैं वैसा तोहफा और हदिया हमें पलटा दिया करते हैं। ये एक बात हो गई। और एक मर्जा आली कदर ने अपनी नसीहतों में से एक नसीहत यह समझाई और यह बताई है अपने जानने मानने वालों को कि इंसान अगर कोई शख्स यह चाहता है कि उसकी नेक तौफीकात में इजाफा हो जाए और उसकी रूह कमाल को पहुंच जाए और वो चीज के जो उसकी रूह के लिए इकसीर आजम और किबरीत अहमर, ये दो ऐसे अल्फाज है कि जिनको बहुत मुश्किल है समझाना, बस इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा अनमोल मोती उसको मिल जाए, अगर वो चाहता है कि अनमोल खजाना उसे अहले बैत अथार की बारगाह से मिल जाए और तौफीक इलाही उसके शामिल हाल हो जाए, यानी कि अच्छे काम अंजाम देने की तौफीक और इज़्ज़त परवरदिगार आलम की बारगाह से मौके उसे बार बार मिलेंगे, अगर चाहता है कि ऐसा हो जाए तो रात को सोने से पहले और दिन में जागने के बाद 11-11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया करे और उसके बाद अपनी रूह के अंदर तब्दीली को वो खुद महसूस करेगा। बात को मैं मुख्तसर कर दूं, ये जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बारगाह इमाम में, बारगाह मासूम में कोई हदिया पेश करना, इसकी एक मिसाल भी है वाकई की सूरत में। सामर्रा शहर है और इस्फहान शहर से एक शख्स अब्दुलरहमान नाम का चला है सामर्रा आने के लिए। सामर्रा में किसके पास आ रहा है अब्दुलरहमान? अब्दुलरहमान आ रहा है मुतवक्किल के पास। अब یہ نہیں جانتا کہ کوئی علی ابن محمد نقی علیہ السلام جیسی کوئی ہستی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چاہنے ماننے والوں میں سے بھی اس کا شمار نہیں ہے، شیعان علی سے اس کا تعلق نہیں تھا، عبد الرحمن اس کا نام ہے، اصفہان سے اس کا تعلق ہے، اور متوکل سے کچھ شکایتیں کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اصفہان میں جو متوکل کا ریپرزینٹیٹو تھا اس کی کارکردگی مناسب نہیں تھی، وہ وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس کی شکایت لے کر خود عبد الرحمن آ رہا ہے متوکل کے پاس اس کے دربار میں وقت لے کر اس سے بات کرنے کے لیے۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جو اپنی قوم کی مشکلوں کو لے کر آ رہا ہے عبد الرحمن متوکل کے پاس، اور ایک عبد الرحمن کی اپنی پرسنل پرابلمز ہیں، تین پرابلمز ہیں اس کی۔ ایک پرابلم یہ کہ اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، دوسری یہ پرابلم ہے کہ اس کا ڈھیر سارا مال کسی نے غصب کیا ہوا ہے، تیسری یہ پرابلم ہے کہ بہت بڑی اراضی زمین کی، بہت بڑا ایریا آف ہز لینڈ، اس کا اپنی پوزیشن کا لینڈ، اپنی پراپرٹی کا لینڈ اس کا، وہ کسی نے ہڑپ کیا ہوا ہے اور غصب کیا ہوا ہے اور وہ اسے واپس نہیں دے رہا۔ مال اور زمین کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑا ایریا اس کے کسی اور نے غصب کر کے رکھا ہوا ہے، اور تیسری بات اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہے، اولاد چاہتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ اس کی اپنی پرسنل کچھ خواہشات تھیں، لیکن شہر والوں کی بات لے کر چلا۔ شام جیسے سامرہ پہنچا تو ایک مرتبہ وہاں پر اس نے منظر یہ دیکھا، سینیریو وہاں پر یہ کریٹ ہوا ہوا تھا کہ لوگ جمع ہوئے تھے متوکل کے دربار کے باہر، اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی ابن محمد کو آج متوکل نے بلایا ہے۔ علی ابن محمد کون ہے؟ عبد الرحمن نہیں جانتا، عبد الرحمن کو نہیں پتا کہ علی ابن محمد یعنی کہ امام نقی علیہ السلام دسویں امام کا تعلق کس گھرانے سے ہے، کس لائنیج سے ہے، کس پروجنی سے ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ تم جس علی ابن محمد کا ذکر کر رہے ہو یہ کون ہے؟ یہ کوئی بڑی ہستی ہیں؟ یہ کوئی پرسنالٹی ہیں؟ پبلک فگر ہیں؟ کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اکرم کی آل سے تعلق رکھنے والی ان کی اولاد میں دسویں پشت ہے، اور متوکل نے انہیں بلایا ہے اس ارادے سے کہ انہیں قتل کر دے یا انہیں نقصان پہنچائے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ علی ابن محمد یعنی کہ مولا امام نقی علیہ السلام کی سواری اسے نظر آئی، نمودار ہوئی، اب سن چکا تھا کہ کون ہے۔ جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کے چہرے کی طرف اس کی نگاہ پڑی ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے وقع حبہ فی قلبی، ان کی محبت میرے دل میں جڑ پکڑ گئی۔ جیسے ہی میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، یا میں یہ کہوں کہ اس نے جیسے ہی مولا علی نقی کے چہرے کی زیارت کی تو ان کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کے دل سے ایک دعا نکلی جو زبان پر نہیں آئی، صرف اس کے دل میں اس کا خیال گزرا، اور وہ دل میں آنے والا خیال یہ تھا کہ بارے الہ آج انہیں متوکل کے شر سے بچا لے۔ اور جیسے امام نقی علیہ السلام دربار میں جانا چاہ رہے تھے تو امام نے اپنی سواری کا رخ اس راستے سے بنایا کہ جس راستے پر یہ عبد الرحمن کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کی سواری متوکل کے دربار میں جانے سے پہلے وہاں سے گزر رہی ہے کہ جہاں پر عبد الرحمن کھڑا ہے، تو مولا نے رک کر اپنا چہرہ عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر کہا اے عبد الرحمن ابن فلاں، پروردگار نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے جو تو نے ہمارے حق میں مانگی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری حاجتوں کو بھی قبول فرمائے۔ بس یہ بات ہو گئی، اور اس کے بعد مولا وہاں سے تشریف لے گئے، اور جیسے مولا وہاں سے تشریف لے گئے اس کے بعد اب یہ جو پریزنٹ ڈیٹ جس میں یہ واقعہ نقل کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میں متوکل سے مل تو نہ سکا، میں واپس پلٹ کر آ گیا، لیکن میری جتنی دعائیں تھیں، جو تین دعائیں تھیں، پروردگار عالم نے اس شان سے قبول کی کہ اللہ نے آج مجھے 12 بیٹے عطا کیے ہیں، میرا جتنا مال تھا وہ بھی میرے پاس آ گیا اور اس میں اب کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور میری زمینیں جو لوگوں نے ہڑپ کی ہوئی تھی وہ بھی مجھے واپس مل گئی اور ان میں اضافہ ہو گیا، اور یہ ساری کی ساری نعمات الہیہ مجھے اس دعا کے صدقے میں ملی ہیں کہ جو دعا میں نے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کی تھی، اب ذرا لطف حاصل کریں اس دعا کا کہ جو دعائے سلامتی امام زمانہ ہے، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعہ وفی کل ساعہ، امام کو سلامت رکھ اس ساعت میں بھی اور ہمیشہ سلامت رکھ، یعنی کہ ہم اور آپ سلامتی امام کی دعا مانگتے ہیں، وہ جاتی ہے مولا کی بارگاہ سے ٹکرا کر ہماری ہی طرف آتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دراصل سلامتی امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا ہے۔ اس نے عبد الرحمن نے امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا مانگی تھی، ان کی حاجت کا سوچا، اللہ نے عبد الرحمن کی حاجت کو پورا کیا۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ بھیج رہے ہیں تو دراصل آپ ان کے لیے نہیں، اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ انہیں دیا بھی تو کیا دیا، تم نے اپنی قبر کے لیے ایک دیا فراہم کر دیا، اپنے قبر کی اندھیری کے لیے ایک روشنی کا دیا تم نے فراہم کر دیا۔ اور اب وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو اس سے کچھ ریلیٹڈ ہیں، جو کہ شرح دعا افتتاح کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو دعا افتتاح کے جملے ہیں، یہ خود امام معصوم علیہ السلام کے جملے کہ جو امام سے منسوب کیے گئے، البتہ کچھ حمد کے جملے درمیان میں ہم سکپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ جو جملے ہیں نا، اب جو جملے میں سکپ کر رہا ہوں، یہ وہ جملے کہ جن کے معنی پچھلے جو جملے گزرے ہیں ان سے تقریباً ملتے جلتے معنی ہیں۔ اب اس کے اندر مطالب تو وہی ہیں، الفاظ بدل دیے مولا نے، لہٰذا یہاں پر جو اب بحث ہوگی وہ فصاحت و بلاغت کے عنوان سے تو بحث ہو سکتی ہے، مگر مطالب وہی ہیں کہ جو مطالب پچھلی حمد کے جملوں کے اندر گزر چکے ہیں، یعنی کہ اے خدا تو نے مجھے بار بار معاف کیا، تو نے میری غلطی کو جاننے کے بعد بھی مجھ پہ کرم رکھا، اے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے تیری نعمتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ کبھی رکا نہیں، اے خدا تو بڑا کریم ہے، عطا کے لیے تیرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جملے بار بار اب ریپیٹ ہو رہے ہیں، مگر الفاظ بدل بدل کر۔ یہاں پر مولا کے فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے کہ جو ان جملوں کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ اب ہم کچھ جملوں کو اسکپ کرتے ہوئے، تاکہ ہم آخر دعا تک، آخر گفتگو تک انشاءاللہ پہنچ سکیں، جو ہمارا سلسلہ مزید ایک دو دن اور چلنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یحتک حجابہ، یہ وہ خدا ہے، حمد ہے اس خدا کی کہ جس کا حجاب کوئی چاک نہیں کر سکتا، لا یحتک حجابہ، ولا یغلق بابہ اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ولا یرد سائلہ اور اس کے در سے، اللہ کے در سے کبھی کوئی سوال کرنے والا پلٹایا نہیں جاتا۔ یعنی مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آنے والا سائل کیسا تھا، ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ پروردگار عالم کریم ہے اگر ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ پروردگار عالم علیم ہے اگر علم میں علی ابن ابی طالب ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علم میں خدا اور علم علی برابر ہے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا علم جو اللہ نے اس کی ایک جھلک زمین پر دکھائی ہے کسی اپنے بندے کے ذریعے سے، بندہ خاص کے ذریعے سے، تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام، علی و اولاد علی علیہ السلام، خانوادہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے دکھائی ہے۔ آپ چلیں، میں اور مزید مثال کے اندر ڈیپتھ میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہ پروردگار عالم کی عطا ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالیات نہیں جاتا۔ اب یہ سوچئے گا، جب یہ واقعہ سن لینا تو یہ سوچئے گا، جب علی کے دروازے سے کوئی خالیات نہیں جاتا، جب رسول کے دروازے سے کوئی خالیات نہیں گیا، جب سیدہ کونین کے دروازے سے کبھی کوئی خالیات نہیں گیا، تو اس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ یہ اس کی امید کو بڑھانے کے مظاہر ہیں۔ تو سوال کرنے والا آیا، سائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی ایک روٹی چاہیے۔ مولا نے کمبر سے کہا، کمبر روٹی دے دو۔ کمبر نے کہا، مولا روٹی بوری میں، کہا بوری دے دو۔ کہا بوری اونٹ پر ہے، کہا اونٹ دے دو۔ اونٹ قطار میں، کہا قطار دے دو۔ یہ سننا تھا ایک مرتبہ کمبر نے اپنی ہاتھوں سے اونٹوں کی جو مہار ہے اس کو چھوڑا، قطار کی مہار کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں اتنا شوق لگ رہا ہے جناب کمبر کو؟ اس لیے کہ کمبر جانتے ہیں مزاج مولا کو کہ اگر میں نے مزید تاخیر کی اس آنے والے سائل کو عطا کرنے میں علی کے حکم کے برابر، یعنی مولا کائنات کا حکم ہے کہ دے دو، جلدی دو، دیر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے اپنا شرمندہ چہرہ لے کر تمہارے سامنے زیادہ دیر کھڑا نہ رہے۔ اگر زیادہ دینا پڑتا ہے تو دے دینا، لیکن زیادہ دیر تک اس کا شرمندہ چہرہ نہ دیکھنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ یہ جو ٹرموائل ہے کہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کے اندر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ مومنین کرام ایک دوسرے مومن بھائیوں کا اور دوسرے مومنین گھرانوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور اتنی خوشی ہوئی جب یہ پتا چلا کہ انونیمسلی جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جانتے ہیں نا آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور باہر جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں، نہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں نہ اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے ہی کا عمل ہو سکتا ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ دے دو، یہ ہے روٹی نہیں، بوری دے دو، اونٹ دے دو، قطار دے دو۔ تو کہا مولا سے، مولا نے سوال کیا کمبر سے کہ کمبر تم نے یہ جو رسی ہے اونٹوں کی قطار کی رسی کو کیوں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے؟ کہا مولا مجھے خوف ہوا کہ کہیں اب اگلے مرحلے کے اوپر آپ مجھے آزاد کر کے اس کا غلام نہ بنا دیں۔ مولا سب کچھ برداشت ہے، آپ سے دوری برداشت نہیں ہے، آپ کا فراق برداشت نہیں ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے۔ لیکن مولا کائنات علیہ السلام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد سے ارشاد ہوا، مولا سے سوال ہوا، یسألو عن ابی عبداللہ الحسین، عن ابی عبداللہ صادق علیہ السلام، سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ ہم سے مستحق بھی سوال کرتا ہے اور ہم سے غیر مستحق بھی سوال کرتا ہے، جو حقدار ہے وہ بھی ہم سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے، اور جو حقدار نہیں ہے وہ بھی ہم سے مانگتا ہے، یا مولا کیا کروں، کس کو دوں کس کو نہ دوں؟ کیسا سوال ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بہار کے اندر مستدرک کے اندر سفینہ کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جتنی طاقت رکھتے ہو، جو کر سکتے ہو وہ ضرور انجام دو، خالی دونوں کو نہ پلٹاؤ۔ اگر تم صرف ایک کو ہی دے سکتے ہو کہ تمہاری سکت اتنی ہی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر دے سکتے ہو نا تو جو حقدار ہے اسے بھی دو اور جو حقدار نہیں ہے اسے بھی دو، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پروردگار تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار ہو اور تمہیں وہ بھی دے گا جس کے تم حقدار نہیں ہو۔ اس سے کریم در آپ کہاں سے لے کر آئیں گے عزیزان محترم، کہاں سے لے کر آئیں گے؟ مولا نے کتنا سمپلیفائی کر کے ایک جملے کے اندر بتا دیا کہ تمہارا اگر تم نے حقدار کو دیا تو وہ اس تک پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا، اور اگر کسی ایسے کو دیا کہ جو حقدار نہیں تھا تو وہ تمہارے لیے ایسی نیکی بن جائے گا کہ تمہیں اللہ اس کے بابت وہ عطا کر دے گا جس کے تم حقدار نہیں تھے، وہ بھی تمہیں دے دے گا۔ ایک بات پتا ہے تو ایک الگ بات ہے، نہیں پتا تو پھر انسان کیا کرے؟ تو امام صادق علیہ السلام کی بات پر عمل کرتا ہوا اس کام کو انجام دے دے۔ خیر، لا یرد سائل ولا یغلق بابو، ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا کیا دروازہ ہے؟ ہے کوئی ایسا دروازہ کہ جہاں سے آپ انٹر ہو جائیں وہاں پر آپ کو خدا مل جائے؟ پروردگار تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اسی دعائے افتتاح کا جملہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوا، اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا قریب ہے کہ میرے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ نجوا جو کہتے ہیں نا، نجوا وسپرنگ، وسپر کرنا، پروردگار اسے بھی سن لیتا ہے۔ دور ہے تو کتنا دور ہے؟ یعنی آپ سوچئے، ازداد، اپوزٹس ایک وقت میں، ایک ذات میں نہیں جمع ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم اتنا بلند ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اپوزٹس اس کی ایک ذات کے اندر ایک ہی وقت میں جمع ہو جاتی ہے۔ دور بھی ہے، ایک ہی وقت میں دور بھی ہے اور اسی وقت میں قریب بھی ہے، اور دور ایسے ہے کہ انسان کی فہم سے دور ہے، وہ اس کی فہم کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شے، یہ چھوٹا جملہ ہے، اللہ اکبر من کل شے، یعنی کہ اللہ اکبر من کل شے کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کو بڑا سمجھنے کے لیے کوئی چیز اس کے پیرلل یا اس کے جیسی اس کے مقابلے پر لا کر رکھیں گے، اس کے مقابلے پر اللہ کو بڑا سمجھیں گے تو کہیں گے اللہ اکبر۔ نہیں، اسی لیے کہا گیا اللہ اکبر من، اللہ اکبر من کل شے سے بہتر جملہ یہ ہے اللہ اکبر من یوسف، اللہ اکبر اس سے بھی بڑا ہے کہ ہم اس کی کوئی صفات کو طے کر سکیں، اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے، من ای یوسف، اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے اس کی بڑائی کو۔ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوا، تو اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کے دروازے یہی ہیں۔ کبھی کہتا ہے تحت قبا آ کر مانگو، یہ میرا دروازہ ہے۔ کبھی کہتا ہے خانہ کعبہ کے پردے کو آ کر پکڑو اور خانہ کعبہ کے غلاف کو آ کر تھام کر جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ پروردگار عالم کے دروازے ہیں۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے، شیخ بہائی نے اس حرم کی آرکیٹیکچرل جو انجینئرنگ ہے اس کے فرائض کو انجام دیا۔ شیخ بہائی ایک اتنا بڑا نام ہے ملت تشیع کا، قوم تشیع کا، مکتب اہل بیت کا، کہ جا کر علماء کرام نے اس پر بڑی بڑی، یعنی شیخ بہائی کے اوپر لوگوں نے تھیسس لکھے ہیں، علماء نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، جو ان کی فائنڈنگز ہیں، جو ان کی کنکلوژنز ہیں، جو ان کی خدمتیں ہیں، بڑے سائنسدان بھی ہیں، مرجع بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ شیخ بہائی بنا رہے تھے، مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو تعمیر کر رہے تھے، اور ایک مرتبہ ایک دروازہ تھا کہ جو زری کے آس پاس والا قریب والا دروازہ ہے، اس کی چوکھٹ لگ رہی تھی اور اس کی تعمیرات کو روکا. شیخ بہائی نے کہا کہ کچھ دن رک جاؤ یا ایک آدھ دن رک جاؤ, اس کے بعد پھر میں خود آؤں گا اور اس کے بعد یہ چوکھٹ یہاں پر نصب کریں گے, باقی جو دوسرا کام ہے اسے آگے بڑھایا جائے. چوکھٹ کو ابھی اس وقت مکمل نہ کیا جائے, دروازے کو ابھی اس وقت نہ لگایا جائے. وہ کچھ خاص عمل کے ذریعے سے ایک ایسا وہاں پر تعویذ یا کوئی سر, کوئی راز وہاں پر رکھنا چاہتے تھے, وہ ابھی آپ کی خدمت میں آگے بیان ہو جائے گا. اب جب انہوں نے یہ عمل رکوا دیا تھا نا, دروازے کا, حرم مولا کے دروازے کا جو کام ہے وہ رکوا دیا, اتنے میں شاہ عباس صفوی آیا, اس دور کے بادشاہ, صفوی ڈائنیسٹی کے جو بادشاہ ہیں, شاہ عباس صفوی یا شاہ اسماعیل صفوی, غالباً شاہ عباس صفوی, آنے کے بعد دیکھا کہ کیا کام کا چل رہا ہے حرم کے اندر. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حرم مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زری والے کمرے کا دروازہ ابھی تک نہیں منصب ہوا ہے, تو پوچھا کہ یہ کیوں نصب نہیں ہوا ہے. اب یہ اچانک دورے پر آنا شیخ عباس شاہ عباس صفوی کا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, دراصل اس کی تاریخ کیا ہے, اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے. شاہ عباس صفوی کے خواب میں ایک رات پہلے مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ جاؤ شاہ عباس, اور جانے کے بعد میرے حرم کا جو دروازے کی تعمیر ہے نا, وہ جو رکی ہوئی ہے, اسے مکمل کرواؤ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیخ بہائی نے رکنے کا کہا ہے, تو کہنا کہ کوئی رکنے کی ضرورت نہیں ہے, دروازے کو مکمل کیا جائے, یہ میرا حکم ہے. اور آ کر جب انہوں نے یہ بات رکھی کہ کیوں دروازہ مکمل نہیں ہوا, تو کہا کہ شیخ بہائی نے روکا ہوا ہے. اب بتایا کسی کو نہیں تھا شیخ عباہی نے کہ وہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا وہ اس دروازے کی بنیادوں میں کیا رکھنا چاہ رہے تھے. جب شاہ عباس صفوی نے آ کر یہ کام مکمل کروا دیا, ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے, ان کا حکم ایسے نافذ ہو گیا کہ دروازہ مکمل ہو گیا. اب جب شیخ بہائی آئے, کہا کہ میں نے کہا تھا رکنا, اس کو مکمل نہیں کرنا, تو کون تھا کہ جس نے یہ دروازہ بنا دیا اور دروازہ نصب کر دیا؟ کہا کہ شاہ عباس صفوی آئے تھے, اب آپ کو جو کہنا ہے ان سے جا کر کہیے. وہ آئے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کے پاس آنے کے بعد سوال کیا کہ میں نے رکنے کا کہا تھا تو آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ میری خواب میں ایک رات پہلے, جس دن میں یہ جا کر حکم میں نے نافذ کیا ہے, اس سے ایک رات پہلے میرے خواب میں مولا رضا علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے, اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ جا کر میرے زری والے کمرے کے دروازے کی تعمیر کا کام مکمل کرواؤ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیخ عباس شیخ بہائی نے یہ روکا ہے, تو اس کو کہنا کہ یہ حکم میرا ہے. جب یہ سنا ایک مرتبہ, شیخ بھائی تڑپ گئے اور رونے لگے. شاہ عباس نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس دروازے کی تہ میں ایک ایسا سر اور ایک ایسا راز کچھ لکھنے کے ذریعے سے رکھ دوں, یا اس پر کوئی ایک ایسا عمل انجام دے دوں, یا اس کی ڈیزائن اس طرح کی بنا دوں کہ جو بدکار شخص ہو یا بد نصب شخص ہو, کہ جو ولد الحلال نہ ہو, وہ اس دروازے کے اندر نہ جا سکے. میرے مولا رضا کتنے کریم ہیں کہ انہوں نے اپنے روزے کا دروازہ کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا ہے. جو بھی ان کے دروازے پر آنا چاہتا ہے, میرے اس حکم کو رکوا کر مولا نے آپ کے خواب میں آ کر جو آپ کو حکم دیا, اس کے معنی یہی ہے کہ مولا رضا کو پسند نہیں ہے کہ کسی کو بھی ان کی زری اور ان کی قبر پر آنے سے کوئی روک لے. کتنے کریم مولا ہیں ہمارے, لیکن ہم نے مولا کو کتنا سمجھا, اور ہم نے مولا کے لیے اپنی زندگیوں کو کتنا ان کے مطابق ڈھالا, یہ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے. ہمیں ہر عمل سے پہلے بس یہ چیک کرنا ہے, یہ اگر میں کام کر رہا ہوں میرا مولا رضا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, مولا کائنات قبول کریں گے نہیں کریں گے, رسالت ماں آپ کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا, شہزادی کونین کو منہ دکھاؤں پاؤں گا نہیں دکھا پاؤں گا میدان قیامت میں. توکل اپنے اندر ایسا پیدا کریں کہ ہاں اگر صبر کر لیا معصیت پر تو اجر ان کی بارگاہ سے ملے گا. انسان مجبور ہوتا ہے صبر کرنے پر, عزیزان محترم, مجبور ہوتا ہے صبر کرنے پر. کہیں پر اطاعت کی مجبوری ہوتی ہے, کہیں پر معصیت کی مجبوری ہوتی ہے, کہیں پر کوئی اور وجہ ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے صبر کرے اور اس کے بعد پھر اس کا اجر دیکھے. کربلا والوں نے اختیار سے صبر کیا تھا. ہم اور آپ रोज़ा रखते हैं और प्यास बर्दाश्त करते हैं सारा दिन, हमें यकीन होता है कि इतने बचकर इतने मिनट पर पानी मिल जाएगा, ठंडा पानी भी मिल जाएगा और शरबत भी मिल जाएगा। मगर सलाम हो करबला के प्यासों पर कि जो एक दिन प्यासे रहे, दूसरे दिन प्यासे रहे, तीसरे दिन प्यासे रहे, और उसके बाद हुसैन मजलूम की प्यास पानी पिलाकर नहीं, गले पर कुंद खंजर चलाकर बुझाई गई। यहां तक कि शाम गरीबा जब हुर की जौजा ने पानी पेश किया है ना, कूजे के अंदर थोड़ा सा पानी लाया गया, तो जनाब जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पानी लाया गया। जनाब जैनब ने पानी को देखा और पिया नहीं, किसी ने नहीं पानी पिया, जिस जिस के पास से पानी गुजारा गया किसी ने पानी ना पिया। यहां तक कि जनाब जैनब कुबरा ने वो पानी का कूजा लिया और चार साल यतीमा सकीना के पास जाकर बैठ गई और कहा, बेटा सकीना पानी पी लो, मेरी बच्ची पानी पी लो। जैसे ही शहजादी सकीना ने पानी का कूजा देखा, एक मरतबा निगाहों को उठाकर अपनी फूफी जनाब जैनब कुबरा से यह सवाल किया कि फूफी अम्मा, ये बताइए कि ये पानी आपने क्यों नहीं पिया। अब जनाब जैनब जवाब दें तो क्या जवाब दें। शहजादी बिनती अली ये कहती है, बेटा बात यह है कि तुम यहां जितने हैं ना उन सब में सबसे छोटी हो, इसलिए पानी पिलाते हुए सबसे पहले छोटों को पिलाया जाता है और उसके बाद बड़ों को सैराब किया जाता है। ये सुनना था एक मर्तबा से फौरन से बीबी ने, चार साल इस यतीमा बच्ची ने जनाब बिनती अली के हाथों से पानी का कूजा ले लिया। जनाब जैनब कुबरा खुश हुई कि शायद बच्ची पानी पी लेगी, मगर ये पानी का कूजा बच्ची ने लिया है, एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ी हुई है, मकतल की तरफ जाने लगी और पूछा बीबी ने कि बेटा सकीना कहाँ जा रही हो, मकतल की तरफ क्यों जा रही हो। कहा, फूफी अम्मा अभी तो आपने बताया कि पहले बच्चों को पिलाया जाता है, पहले छोटे पीते हैं उसके बाद बड़ों को पिलाया जाता है। फूफी अम्मा, मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर अभी प्यासा है, जब तक अली असगर पानी ना पी लेगा सकीना पानी से सैराब ना हो। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मदिन अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह से मकबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगारा मोमिनीन और मोमिनात जो जो परेशान हाल हैं, इमाम ज़माना के सदक़े में तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। जो जो रिस्क व रोज़गार के हवाले से परेशान है, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़जाने का वास्ता, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वास्ता, परवरदिगार सब की मुश्किल को हल फरमा। ऐ खुदा तुझे वास्ता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इमाम के सदक़े में इस उम्मत को इस वबाई मर्ज़ से महफूज फरमा। जो बीमार हैं, मरीज़ुल अहवाल हैं, उन्हें शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। हमारा शुमार इमाम के आवान व अंसार में फरमा। अपने घरों के माहौल को इमाम की तालीमात के मुताबिक ढालने की हम सबको तौफीक इनायत फरमा। दुआए सेहत की इल्तिमास है जनाब दिलावर हुसैन मोहम्मद अली ज़वेर और मोमिना फरीदा बाई मकानी, ये एक मोमिन और एक मोमिना ख़ास तौर से, और जितने भी मोमिनीन और मोमिनात दुनिया में जहाँ कहीं पर भी अलील हैं, बीमार हैं, मरीज़ुल अहवाल हैं, ख़ास तौर से मंजूर नज़र, वो हर वो शख्स के जिसने इल्तिमास दुआ का कहा, और कल भी एक मोमिन ने, एक सैयद ने कहा, परवरदिगार जितने भी मोमिन मोमिना बीमारुल अहवाल हैं, मरीज़ुल अहवाल हैं, तमाम को शिफाए कुल्ली इनायत फरमा। मरहूम, एक सूरह फातिहा की तिलावत की गुजारिश है, मरहूम हसन अली हाजी अल्लाह रखिया, मरहूमा फातिमा बाई रहमतुल्ला, मरहूम दरवेश यूसुफ लद्धा, मरहूमा शिरीन बाई राशिद सच्चे दीना, मरहूमा तस्बीह जहरा मोहम्मद हुसैन, मरहूम हुसैन मोहम्मद अली मोलू और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, मरहूमा खैरुन्निसा रहमतुल्ला माओजी और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमिन, मरहूमा कुलसूम बाई अब्दुल्ला सोमजी, मरहूम अकबर फाजिल धीरानी, मरहूम कासिम अली मोहम्मद अली दीना, मरहूमा फातिमा बाई जुमा लाडक, मरहूम मुनीर अहमद शरीफ, मरहूमा मासूमा बाई अली मोहम्मद विश्राम, मरहूमा मुमताज़ बानो बरकत अली नयानी, मरहूम हैदर अली अब्दुल हुसैन माओजी, مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندی والا خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کرام، مراجع اعظام اور جن مومنین مومنات پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ رہا، ان پر ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك غافر الخطيئات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.